أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا تو ہماری جو گفتگو تھی تھوڑا سا میں وہ کر دوں، یعنی کہ ریکیپ اور جمع کر دوں بات کو، کہ پچھلی دو دفعہ سے جو ہماری بات چل رہی تھی، اچھا اس میں آج میں ذرا یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم لوگ ایک ڈسکشن موڈ میں بھی ذرا آئیں، اور کیونکہ جو بنیادی ہمارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یعنی کہ جو میں کافی زیادہ فیل کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ ہی اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک تھوڑے الگ الگ طریقوں سے، وہ یہ کہ یعنی کہ جتنی بھی گفتگو ہم کرتے ہیں یا جتنا بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا سیکھنا یا ہمارا درس جو ہے وہ علم اسی وقت بنتا ہے جب وہ سب سے پہلے ہماری ذات میں تبدیلی لائے، اور اس کے بعد ہماری ذات میں تبدیلی لانے کے بعد ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے ماحول کو کچھ نہ کچھ بہتر بنا سکیں، یعنی کچھ نہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ ہمارا ماحول پہ آئے اور ہمارے اطراف میں آئے یا ہمارے معاشرے میں آئے. تو لیکن اب اس میں جو مختلف ہیں، یعنی کہ میں جیسے آپ لوگوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں، جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں سورہ طلاق کی اور سورہ مؤمن کی، کہ جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو خلق کیا، پورے نظام کو بنایا، اس لیے بنایا کہ تم علم حاصل کر لو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر شے پر احاطہ علمی رکھتا ہے، اس لیے ہم نے ان سب چیزوں کو بنایا، لعلکم تعقلون، اس لیے بنایا کہ ہم تم کو اجل مسمہ تک پہنچا دیں تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. تو یہ والا کنسیپٹ، اس میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہے؟ میں نے بالکل آنیسٹلی، کیونکہ ہمارے جو جتنی بھی نارمل تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی عملاً یعنی جسمانی اعمال کے طور پہ کام زیادہ کرنے، کہ اگر کوئی کہے نا کسی سے کہ ہم اس پوری زندگی کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم عاقل ہو جاؤ، تاکہ تم توحید کے عالم ہو جاؤ، تو بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مطلب لوگوں کو افیمی بنانے والی بات ہے، جو پرانی ہماری اصطلاحات تھیں کہ یہ تو افیم پلانے والی بات ہے اور یہ تو بے عمل بنانے والی بات ہے. تو پہلا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ والی بات آپ لوگوں کے دماغ میں کلیئر ہے یا نہیں ہے، یعنی عاقل ہونا، عالم ہونا، اس کا زندگی کا مقصد ہونا، خلقت کا مقصد ہونا، زمین اور آسمان کی پیدائش کا مقصد یہی ہونا، تو یہ آپ کو کلیئر ہے یہ کنسیپٹ کہ کیا مطلب ہے عاقل اور عالم سے؟ اسی چیز کو میں تھوڑا کلیریفائی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. جو لاسٹ ٹائم ہم نے عالم پر بات کی تھی، علم پہ بات کی تھی، انشاءاللہ ہم علم پر اور زیادہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے، علم والے مسئلے کو. تو مجھے ایک بات بالکل صحیح صحیح بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں پرابلم فیل ہو رہی ہے یا کیا ہے، کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ تھیوریٹیکل بات ہے اور اس میں جو ہے وہ مطلب یہ نہیں چلے گی صاف الفاظ میں.
عاقل اور میرا یہ خیال ہے کہ عاقل اور عالم ہونے کے بعد جو آپ کی کم عبادت بھی ہوتی ہے اس کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ یو ریسیو دی سیم ریوارڈز کیونکہ آپ نے سمجھ کے ایک کام کیا. ویئرز اگر عاقل اور عالم ہونے کے بغیر اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی مشقت ہو جاتی ہے کہ اس وقت میں آ جاتی ہے. تو اگر تھوڑی عبادت بھی ہو لیکن
یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کیونکہ ہمارا جو ایک بہت زیادہ وہ چیز آتی ہے کہ بھائی سوسائٹی میں یا معاشرے میں جو ہمارا کردار ہے وہ بھی کچھ نہ، تو یعنی کہ اس کو جیسے زیادہ اس پر ایمفسائز کرنا کہ یعنی اگر آپ عاقل اور عالم ہونے بیٹھ گئے تو آپ کچھ نہیں کریں گے، یعنی اس قسم کے معاملات تو نہیں ہیں دماغ میں. یہ سب کی سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ عقل اور علم کی تعریف درست سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے.
اور دوسری بات یہ کہ عقل اور علم جو ہے وہ جرنی ہے، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن.
نہیں, لیکن خدا جو ہے اس کو ایز اے غایت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, لتعلموا لعلکم تعقلون, یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ڈیسٹینیشن ہے, انسان کے وجود کی خلقت کا, بلکہ پورے آسمان اور زمین کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان توحید کا عالم ہو جائے, انسان عاقل ہو جائے. یہ لعلہ اور لتعلمو جو ہے یہ خالی جرنی نہیں ہے, یہ پوری غایت بتا رہا ہے, اینڈ بتا رہا ہے. تو میں سب وہ تو انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ یہ بات, لیکن میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تو اس حوالے سے پرابلم نہیں آ رہی ہے کہ یہ گفتگو, یعنی پرابلم میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچے کہ یار یہ تو گفتگو کسی غلط سمت میں چل پڑی, کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کیا کریں, اور یہاں بات یہ ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے جو ہے وہ ہم عالم اور عاقل ہو جائیں, تو یہ کیا بات ہے. یعنی میں پہلا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی منزل پر یہ ایک اسٹمبلنگ بلاک تو آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ پرابلم تو فیل نہیں کر رہے اپنے ذہن میں. یعنی جو بھی عالم اور عاقل, آپ جو بھی عالم اور عاقل کا مطلب سمجھتے ہیں, کہ جب اگر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور آیت قرآنی کے ریفرنس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلقت کا مقصد ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر عالم نہیں, یعنی کہ وہ عالم کے جو خدا کی قدرت کا عالم ہو, احاطہ علمی کا عالم ہو, یعنی توحید کا عالم ہو, اور عاقل, یہ بننا انسان کی خلقت کا مقصد ہے. خدا نے یہ پورا نظام بنایا ہی اس لیے کہ انسان عالم اور عاقل ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والی بات آپ کے لیے پرابلم تو نہیں کریٹ کر رہی.
اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم انسانی باڈی بڑھتے ہیں, تو وہ بھی تو ایک لائک آپ اگر اس پہ تھوڑی عقل کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنی باریکی تک جاتا ہے کام, اور معجزہ ہے انفیکٹ خدا تعالیٰ کا. اور بھی یعنی کہ میرے خیال سے عقل, اللہ تعالیٰ انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایکسیپٹ کر لے دیر از سم ڈیوائن سم ڈیوینیٹی جو کہ بہت ابو ہے, اور کسی اور وہ اتنا ہی بندہ جتنا سمجھتا ہوتا ہے تو اسی طرح جاتا ہے آئی تھنک.
جی
بلکہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس پہ بھی اگر غور کیا جائے, میں وہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, کینیڈین تھا وہ, اس نے بچپن سے ہی وہ چاند ستاروں کو اب کافی ایج ہے اس میں, وہ 80 ایئرس کا اس کے میں دیکھ رہا ہے ڈاکیومنٹری, تو ایک کہتا ہے کہ اب میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اس کو کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے, اور میرا نیکسٹ نظریہ یہ بن رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی جس میں فردر ڈیولپمنٹ ہماری ہونی ہے, ہم جس رستے پہ چلیں گے ابھی اس کو فردر ہم نے طے کرنا, تو شاید ہم علم کی راہ یعنی مسلسل اس پہ گامزن رہیں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ اس سے,
اور اس میں اگر میں اسی آئیڈیا کو تھوڑا سا سپلیمنٹ کروں نا, تو یہ چیز بھی ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز آپ کے ذات میں باقی رہتی ہے نا, وہ آپ کا عالم اور عاقل ہونا ہے. عمل کرنے کے آپ ہمیشہ قابل نہیں ہوتے, عمل کرنے کے آپ ہمیشہ قابل رہتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو چیز آپ کے ساتھ فار ایور چلتی ہے, یعنی کہ جس کو آپ ہمیشہ اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں, جو چیز آپ کو اپنے اندر ایک انجوائمنٹ دیتی ہے, پلیزر دیتی ہے, وہ آپ کا عالم اور عاقل ہونا ہے. جی باقر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے پچھلے لیکچر تو میں نہیں سنا تھا, اس سے پہلے والا سنا تھا, تو جو ایک آپ نے بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ علمی لحاظ سے جو ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ مطلب انفارمیشن مطلب رکھنے کے بعد میں کہ اگر اس پہ عمل نہیں کرے, عمل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے ورنہ پھر وہ بدلے. ایک چیز یہ بھی ہاں, دوسری چیز تھی کہ جو ہے جو نفسیاتی بیماری, یہ دو چیزیں آپ نے بتائیں ان سے دور رہنے, اور عقل والی جو بات آپ نے کہی کہ مطلب یہ کہ کیا یہ ये इल्म होना और इल्म के बाद उस पर अमल करना, जो जो आपने बताया कि जो है भाई इल्म तो है ठीक है, लेकिन अगर आप अमल भी नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो इस ये दर्जा जो है अकल से पहले वाला है कि अकल के?
हाँ, यानी इल्म पर आप अमल करते हैं तो आकिल होते हैं,
तब आकिल होते हैं।
जो पिछली दफ़ा हमने वो आयत पढ़ी थी सूरह अनकबूत की, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, कि और आकिल नहीं होते वो लोग मगर जो आलिम है। और उसमें बुनियादी बात यही थी कि इसके दोनों के इल्म और अकल के बीच में जो चीज़ है वो विलायत खुदा है, विलायत इलाही है, कि इंसान अगर विलायत की मारिफत हासिल करते हुए उस राह पर चलेगा, असल अमल वही है, ठीक है ना। असल इल्म तौहीद है, असल अमल विलायत है, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल जमा करना चाहें तो राह अमल विलायत है और राह इल्म तौहीद है। तो अगर इंसान उस इल्म को हासिल करने के बाद उस विलायत की राह को तय ना करे तो वो कभी भी इल्म से अकल की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इल्म से जहल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यानी ये नुक्ता इतना आसान नहीं है, और इस ये हम ज़्यादातर लोगों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है। उसकी वजह जो है ना, ये जो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है वो ये है कि देखें, मैं आपको एक दो मिसालों से बात समझाने की कोशिश करूँ। आप डायमंड, एक बहुत कीमती शय है ना, डायमंड एक बहुत कीमती शय है। जो नेचुरली डायमंड बनता है वो कैसे बनता है और कहाँ बनता है? कैसे कैसे? लेकिन कहाँ पर? कहाँ पर? बहुत गहराई में। नॉर्मल कोयला कभी नहीं बनेगा नॉर्मल डेप्थ में, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा डेप्थ हो कि उस पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर वहाँ पर हो कि जो रफ्तार 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 उसको ट्रांसफॉर्म कर। वो मकाम कि जहाँ पर मिट्टी मिसाल के तौर पर लाल बन रही होती है, या अकीक बन रही होती है, या कोयला हीरा बन रहा होता है, वो मकाम ज़ाहिरन किसी की नज़रों के सामने है, छुपा हुआ है, पोशीदा है, किसी को खबर नहीं है उसकी। इन्हें इंतहाई गहराइयों में है वो मकाम जहाँ पर ये अमल हो रहा होता है। लेकिन उसके बाद खुदा का निज़ाम ऐसा होता है कि वो जो हीरा और लाल और खालिस अकीक और वो पत्थर है, खुदा उसको ऊपर उठा लेता है, और उसको ऊपर उठा के कि ताकि लोगों को पता चले या लोगों को इतना इल्म दिया कि वो उस गहराई तक जा सकें, और फिर उसकी कदर कीमत लोगों की नज़र में सामने आती है। अब इस मिसाल देखो, समझ रहे हैं? यानी एक तवील अरसा जो उस कोयले को, कार्बन को, रॉ कार्बन को या मिट्टी को एक कीमती चीज बनने में लगी, बज़ाहिर उस वक्त वो लोगों के लिए मुफीद नहीं था, काम नहीं आ रहा था किसी के, लेकिन क्या वो पूरे का पूरा अरसा बेकार गुजरा उसका? आप समझ रहे हैं इस बात? इसी तरीके से आप जब एक दरख्त उगाते हैं, आप बीज डालते हैं, उसमें आप यारी करते हैं, उस पर मेहनत मशक्कत करते हैं, एक वक्त लगाते हैं, और वो दरख्त जो है बढ़ता है और फिर आखिर में फल देता है। फल देने का मरहला काफ़ी देर के बाद आता है, बीज लगाने के बाद उतने अरसे आपको वो करना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि वो चीज़ ज़ाया नहीं होती आपकी जब आपको फल मिलता है, आपको पता चला कि ये मेरी, इसीलिए कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है, ठीक है। अब उसमें आप मुझे ये बात बताएं कि जो दरख्त आप लगा रहे हैं, फल की क्वालिटी खुद उसके अंदर है या फल कोई और चीज़ है जो अलग से आगे दरख्त में लगती है? दरख्त ही है ना, दरख्त की ही क्वालिटी है ना जो फल की शक्ल में नजर आती है। यानी ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बेकार दरख्त हो उसमें बड़े अच्छे आम लटकने शुरू हो जाएं, یہ تو نہیں پاسبل نا. یہی مثال انسان کے نفس کی ہے. یعنی انسان کا عمل جو ہے وہ نفس کا میوہ اور پھل ہے, ٹھیک ہے؟ اور یہ میوہ اور پھل خود بخود آتا ہے, اور آپ کے بیج, زمین, محنت, مشقت, کاشتکاری سب کا آئینہ دار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نفس کوڑے کا باڑے والا, اس میں بہترین عمل آگے لگ جائے گا, کہیں سے فٹ ہو جائے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. جس طریقے سے کہ ایک ناقص درخت میں اعلیٰ معیار کا پھل نہیں لگ سکتا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یا اسی طریقے سے کہ جیسے آپ کوئلہ اٹھا کے کچھ بھی کر لیں, جتنا یوز کر لیں, کوئلہ عمل سے, استعمال سے ہیرا نہیں بنتا ہے. کوئلہ اس ریاضت اور مشقت کے مرحلے سے گزر کے ہیرا بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھر آپ وہ بہترین استعمال ہے, اس کی بہترین قیمت ہے, اس کا بہترین مفاد ہے. یہی انسان کی زندگی بھی ہے, یہی انسان کا نفس بھی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی کہ میں اگر اس بات کو سمجھوں کہ جناب میں تو بس چاہے اپنے آپ پر کچھ نہ کروں, کوئی محنت نہ کروں, میں اپنے آپ کو ڈیولپ نہ کروں, میں علم اور عقل کے رستے پہ نہ جاؤں, میرا عمل بڑا بہترین ہو جائے گا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ناقص درخت لگا کے اور یہ امید رکھیں کہ بہترین پھل آپ کو مل جائے گا. تو خدا نے آخرت کے حوالے سے پھل کی اہمیت, عمل کی اہمیت کیوں قرار دی ہے؟ انہیں بہت ساری جو قرآنی آیتیں ہیں جو عمل کو بنیاد بناتی ہیں, تو عمل کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ہم کام اے بی سی ڈی کر رہے ہیں, بلکہ عمل کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل انسان کی ذات کا میوہ ہے, اور میوہ درخت کی کوالٹی کا پتہ دیتا ہے. میوہ کاشتکار اور کسان کی محنت کا آئینہ دار ہوتا ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ جو عمل عمل کرے گا, یہ نیک عمل کرے گا تو سیدھی جنت اس کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل الگ ہے, ایمان الگ ہے, معرفت الگ ہے, خدا کی راہ کی محنت الگ ہے. عمل میوہ ہے, پھل ہے, اور یہ پھل پوری نفس کی کوالٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عمل ہے انسان کا, ہر انسان کا. نہیں, منافق کا عمل اس لحاظ سے بدترین ہے کہ وہ مکمل جھوٹ ہے. یعنی وہ کافر سے بھی بدتر ہے, مکمل جھوٹ ہے. یعنی کافر غلط کام کر رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں کر رہا, لیکن منافق جو ہے وہ کاملاً کذب ہے, جھوٹ ہے, دروغ ہے. یعنی اس کی ذات اندر کچھ اور ہے, باہر کچھ اور ہے, بالکل 180 ڈگری اپارٹ. ہاں, تو یعنی کہ خدا کو اور اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. یعنی کہ جیسے آپ جب کہتے ہیں, یعنی کہ جب آپ کو مثال کے طور پر ایک بہترین, اب حسین بھائی نے اتنی محنت کی, اب ایک بہترین ان کو پھل ملا, تو یہ جو ہے یہ کتنی باتوں کا پتہ دے رہا ہے؟ بہترین پھل, اچھی زمین, اچھا کاشتکار, اچھی نگہداشت, اور اس کی اچھی نیوٹریشن. ایک پھل, اگر آپ کے ہاتھ میں بہترین پھل ہے تو آپ کو یہ ساری باتیں پھل خود بتا رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ سب انہیں الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک انسان نے ایک ایسی نماز ادا کر لی جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو یہ نماز کا مقبول ہونا کس بات کا پتہ بتا رہا ہے؟ اس نفس, اخلاص, محنت, شیطان کو شکست, تمام خواہشات نفسانی پر قابو پانا. ایک اچھی نماز, ایک درست نماز, ایک پرخلوص نماز اپنے پیچھے یہ سب کچھ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ तो ये रिलेशनशिप है इंसान की जिंदगी में इल्म और ईमान और अमल का, ठीक है। तो अमल का मतलब ये नहीं होता है कि मैं और आप डिसजॉइंटेड जो काम दिल जाए करें। और इसी वजह से क्या होना है कि हमारे वो तमाम के तमाम आमाल या जो हमारे वो काम काज जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं कि यानी कि जो सही मानों में मेरे नफ्स की हालत की अक्कासी नहीं कर रहे, वो तमाम के तमाम चीज़ें ज़ाया हैं, दे आर नॉट प्रिजर्व्ड, वो कोई बाकी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन तमाम आमाल का कोई असर हमारे नफ्स पर बाकी नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। वरना वो अमल जो वाकयन आपका अमल है, जो वाकयन आपका मेवा है, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होता, अलग हो ही नहीं सकता। यही है ना, जैसे हम अभी इंशाल्लाह माह रमजान आएगा, हम रोजे रखेंगे। अब जो ये रोजे हैं, हमने इतने अरसे से हम रोजे रखते चले आ रहे हैं, उन रोजों में से हम मेरे पास क्या बाकी है? उन रोजों में से मेरे पास क्या बाकी है? मैंने इतनी सारी हजारों नमाजें पढ़ डाली अपनी जिंदगी में, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आज कल मैं एक बात सोच रहा होता हूं कि यानी अपने वही आखिरत के हवाले से मैं अपने आप को एसेस करने की कोशिश कर रहा होता हूं कि अगर दुनिया के जितने भी वसाइल और असबाब हैं ये इस वक्त सब के सब मुझसे रुखसत हो जाएं, मेरे पास क्या सरमाया है कि मैं आखिरत की जिंदगी में अच्छे से रह सकूंगा? यानी रियली है या नहीं है? यानी मैं ये तसव्वुर करने की कोशिश करता हूं, गई दुनिया सब गई खत्म, दुनिया के जितने असबाब वसाइल जराए सब खत्म हो गए, निकल गए मेरे पास से, मेरे पास रियली क्या है उस वर्ल्ड में रहने के लिए? मतलब मैंने कौन सी करेंसी जमा की, मैंने कौन से वहां का बैंक बैलेंस बढ़ाया, मैंने क्या वेल्थ जमा की, क्या प्रॉपर्टी बनाई, कुछ है नहीं। और अगर वाकयन है तो मुझे फील होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि वो किधर है भाई। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान को दुनिया का सरमाया पता चले और आखिरत का सरमाया की खबर ही ना हो, किधर किधर सब चीज़ें रखी हुई हैं कुछ पता ही नहीं है, हालांकि वो सब के सब का महल जो है मेरा नफ्स है, ठीक है। तो ये जो मामलात हैं ना, इनका समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी जगह पर हम लोग काफ़ी धोखा खा रहे होते हैं, बहुत यानी जैसे कह लें कि एक फॉल्टर कर जाते हैं हम इन बातों को समझने के, हम ये हमें और बदकिस्मती से हमें एक लिहाज से सबक भी पढ़ाया गया है कि तुम्हें बस ये अमल करना है, ये अमल करना है, फलां काम करना है, फलां काम करना है, लेकिन हमको वो बात नहीं समझाई गई है कि अमल काबिले कदर व कीमत कैसे बनता है, अमल असल में कहते किसको हैं, अमल की हकीकत क्या है, अमल की सच्चाई क्या है। बहरहाल ठीक है ना, तो ये एक बात ये बहुत ज़रूरी है इसका समझना ना, वरना आखिर में आप उसी जगह पे जाके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, यार ये क्या, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं और ये सब तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अच्छा, और इसी में जैसे आयतुल्ला जवादी आमली वगैरह और उरफा वगैरह जो एक बात कहते हैं कि जो आम तौर से हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते उस नुक्ते को, असल सफ़र इंसान के जिस्म का नहीं है, नफ्स का है, ठीक है। जो सफ़र है और जिसमें मेन चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि कोयले की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डायमंड, बीज की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फलदार दरख्त, असल सफ़र ये इंसान की ज़ात का, इसका हम कोई हिसाब किताब ही नहीं रखते, ठीक। यानी मेरे पास इस बात का हिसाब किताब है कि हाँ मैंने कितने घर बनाए और मेरे बैंक में कितने डॉलर या रुपीस पड़े हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है नहीं, लेकिन मैं इस बात का हिसाब किताब बाकायदा नहीं रख रहा हूँ कि मेरा नफ्स क्या बना है और उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और उसकी क्या हालत है और उसने कितना सरमाया जमा कर लिया है। ये तमाम किताब यानी कि ये बिल्कुल ये असल प्रैक्टिकल यही है, समझ रहे हैं बात? असल प्रैक्टिकल ये है कि मैं खुद क्या बन रहा हूँ, मैं क्या अपने लिए जमा कर रहा हूँ। क्योंकि आप अपने जिस्म से जो भी करेंगे, नेक या बद, नऊज़ुबिल्लाह, वो सब का सब जमा आपके नफ्स में ही होगा, जिस्म में नहीं होगा। और नफ्स के पास ही उसका हिसाब होगा और वही उसको लेके आगे जाएगा। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो इस तंबीह के साथ कि इस जगह पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब हम दोबारा आते हैं उसकी तरफ के जो हमारा मेन पॉइंट था वो यही था कि हम स्टैंडर्ड को समझें टॉप से बॉटम तक, और उसके बाद हम अपने आप को असेस करें कि हम किस जगह पर खड़े हैं और किस मकाम पर मौजूद हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि इल्म और अकल ये असल में इंसानियत की और तमाम कायनात की खिलकत का मकसद है। लेकिन इल्म क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग यही समझते रहेंगे कि किताबें पढ़ लेने को इल्म कहते हैं, दर्स व बहस व मुबाहसे को इल्म कहते हैं, फिर ये गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है। इसीलिए इन तमाम बातों को फिर लोगों का दिमाग चला जाता है कि ये थ्योरेटिकल हैं और इस किस्म की चीज़ें, ठीक है। एक अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा मैंने आयत सुनाई थी सूरह अनकबूत की कि जिसमें इन्हें 40 वगैरह के आसपास थी, जिसमें बात क्या हो रही थी कि वो लोग कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली इत्तेखाज कर लेते हैं, उनकी मिसाल क्या है, मकड़ी किसी है कि जो अपना घर बनाता है, और तमाम घरों में सबसे कमज़ोर या कमज़ोर तरीन घर जो है वो मकड़ी का घर है। और फिर जुमला क्या आता है, लव कानू यालमून, काश के ये इसका इल्म रखते होते। तो अब आपको इल्म इस जुमले को याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आता है कि हम इंसानों के लिए इस तरीके से मिसालें बयान करते हैं, वमा याकिलोहा इल्ल आलमून, लेकिन इल्म से अकल की तरफ यानी जो अकलमंद होते हैं इन मिसालों के जरिए से आकिल होने वाले लोग फकत आलिम हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल और इंशाल्लाह अभी सामने आएगा, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी आयत हमने सूरह फातिर की देखी थी, उस आयत में क्या था कि खुदा ने जिक्र किया कि यानी उसमें बेसिकली जिक्र किस बात का था कि पहाड़, हैवानात, इंसान, ये सब जो हैं इनको हमने मुख्तलिफ रंगों में बनाए, ये एक मिसाल दी है खुदा ने कि ये मिट्टी है, मिट्टी के पहाड़ हैं, इनमें कुछ लाल हैं, कुछ भूरे हैं, कुछ बिल्कुल पिच ब्लैक हैं, ऐसे ही मुख्तलिफ कलर्स इंसानों में भी होते हैं, नबातात में भी होते हैं, हैवानात में भी होते हैं। उसके बाद आयत आई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से खशियत करते हैं अल्लाह के बंदों में उलमा। तो यहां से हमने क्या नतीजा डिराइव किया था कि अगर इंसान खुदा की बनाई हुई कायनात में गौर व फिक्र करे, उसका आलिम हो जाए यानी भाई उसकी हकीकत को जानने लगे, तो उसका दिल खुदा की बारगाह में झुकेगा, खशियत करेगा, एक सोर्स ऑफ इल्म। उसके बाद एक आयत सूरह बकरा की इन आयत का टुकड़ा जिसको उलमा बहुत ज्यादा कोट करते हैं, इत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, अल्लाह तुमको इल्म अता करता रहेगा। अल्लामा कुम नहीं है, युअल्लिमुकुमुल्लाह, कि अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, दैट इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस नॉलेज फ्रॉम अल्लाह, यानी मुसलसल खुदा तुमको इल्म अता करता रहेगा। अब यहां पर सवाल हमारे सामने जो आ रहा है, पेश हो रहा है, यानी कि दो बातें समझ में आ रही हैं, सवाल के तौर पर सामने आ रही हैं कि इल्म फिर क्या है। पहला सवाल आपकी समझ में क्या आ रहा है कि इल्म क्या है, इल्म की तारीफ हम क्या बयान करेंगे। यानी ये तीन आयतों का आप सामने रखें कि जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को वली इत्तेखाज करते हैं वो ऐसे हैं कि जैसे मकड़ी अपना घर बना रही है, लव कानू यालमून, काश के ये लोग इल्म वाले होते, इल्म रखते होते, और अल्लाह ये मिसालें बयान करता है लेकिन सिर्फ आलिम ही हैं जो आकिल होते हैं। پھر خدا نے زندگی کے اندر دنیا کے اندر ایک عجیب سی مثال دی, ملٹی کلرڈ, اور چاروں چیزوں کی مثال دی, جمادات, نباتات, حیوانات, انسان, کہ سب میں یہ ملٹی کلرز ہیں. اور یعنی اللہ کے آگے جو دل جھکتے ہیں تو علماء کے دل جھکتے ہیں, خشیت علماء کرتے ہیں. اور اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو مسلسل علم عطا کرتا رہے گا. ان تین آیتوں کی روح سے آپ کی نظر میں تعریف علم اور طریقہ حصول علم کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تعریف علم کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
معرفت الہی کی جو سٹیجز ہیں, علم کی سٹیجز, ایک تو یہ آئیڈیا. دوسرا جو کوشچن آپ کا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اس کا
یعنی کہ یہ آیتیں آپ کو حصول علم کے طریقے بھی بتا رہی ہیں کہ نہیں بتا رہی؟ جی لائک بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے.
تھوڑا سا یہ کلیئرفائی ہو رہا ہے کہ جو چیز دکھ رہی ہے ہمیں وہ جو ہے وہ دھوکا ہے, علم جو ہے وہ ہڈن ہے ان آیتوں سے. جیسے تھوڑا سا
چلیں یہ بھی آپ انفر کر سکتے ہیں, لیکن علم ہے کیا؟ خدا کی نظر علم کیا ہے؟
علم جو ہے وہ باطنی چیزوں کی اس دنیا میں اویئرنیس, وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. دیکھیں علم تو, اور ایک تو اللہ کی معرفت, اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے جو اس جسم کے ہوتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے, وہ کنٹینیوشن ہوگا. اللہ ہمیں جو ہے اگر ہم اس کو سمجھ پائیں گے تو وہ ہمیں علم کنٹینیو دیتا رہے گا.
ٹھیک. آپ
مجھے یعنی کہ جو یہ آپ کی آیت پڑھی ہے نا, جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انکریج کرتا ہے کہ انسان ان کے متعلق جانے اور ان میں چھپی ہوئی نشانیوں کو سمجھے. ایک جمادات میں سب کچھ آتا ہے, حیوانات میں, لیکن انسان نے وہ کیا بھی, لیکن انسان میں مشینری ریسرچ کی, R&D جو چلا, ہم نے مسلم اور انفیکٹ مسلم تھے جنہوں نے سب سے پہلے ریسرچ کی اور سارا کچھ کیا, اور جتنا ریسرچ کرتے اتنا ان کا اللہ کے یقین پختہ ہوتا تھا. تو میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو انکریج کیا کہ اس کی طرف آؤ گے تو یو ول گیٹ نالج.
یہ تو ایک بات ہوئی, لیکن تعریف علم کیا سمجھ میں آ رہی ہے ان آیتوں سے؟ کیونکہ تاکہ ہم اس سے باہر آ جائیں نا کہ علم اور عمل کوئی ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں یا ٹکراتی ہیں. جی
ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک طریقے سے انلائٹنمنٹ سے کہتے ہیں جو خدا جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے, وہ ہے بیسیکلی نشان علم. ایک آشنائی انسان کو انلائٹنمنٹ ہو جائے,
ہاں, لیکن اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کی ضرورت ہے. درست ہے, یعنی کہ علم جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کے مثل ہے, کیونکہ امام علیہ السلام نے العلم نور کا لفظ استعمال کیا ہے, علم نور ہے. تو لیکن انلائٹنمنٹ مینس واٹ, یعنی کہ تاکہ ہم پریکٹیکلی
اس کی حقیقت کو تک پہنچ سکیں, ایکچوئل چیز کو باطن اس کا دیکھ
سکیں. ختم اپنے آپ اپنے وجود کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو یہ لگتا ہے کہ
دیکھیں آپ لوگ یہ فیل نہیں کر پا رہے کہ علم جو ہے حقیقتاً جرنی آف ٹرانسفارمیشن ہے. یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, یعنی کہ یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ علم کی بنیاد تقوی ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, یعنی خدا ہر ایک کو نہیں دیتا علم, متقی کو علم دیتا ہے. تو اچھا, اب یہاں پر فوری ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آج کے دور کے اتنے ملحد سائنٹسٹ ہیں جو اتنے بڑے بڑے کتابیں لکھ رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں, تو پھر یہ عالم نہیں ہے کیا؟ ان کو خدا نے علم نہیں دیا کہ یہ اتنی کتابیں اور یہ سب کر رہے ہیں؟ تو لب کے خدا کیا کہہ رہے ہیں اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی نہیں تو علم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ تو علم کی ایک بنیاد کے طور پہ بات ہوئی. اس کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, یعنی علم حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ خشیت قلبی ہے، دل کا جھکنا ہے خدا کی بارگاہ میں، علم کا نتیجہ، علم کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے. علم حاصل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ خشیت الہی ہے. اور وما یعقلها الا العالمون، اور علم حاصل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان کی عقل کی طرف پیش قدمی.
دل کا جھکنا کیا مراد ہے؟ یعنی ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا یا
نہیں؟ دل کے جھکنے سے، خشیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی اگر کسی بزرگ کی پریزنس میں ہوں تو وہ جو ایک ادب اور روب والی کیفیت آپ کے دل پر آتی ہے وہ سملر ٹو خشیت ہے. اس کو میں اور آگے بڑھا دوں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر کسی، یعنی اگر آپ فار ایگزامپل مسلمان ہیں، آپ اس وقت آیت اللہ خامنئی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تنہائی میں، یا کسی اور بڑے عالم کے پاس بیٹھ جائیں، یا اگر کوئی دنیا دار آدمی ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، تو اس کی جو کیفیت ہوگی کہ اس کے سامنے روب کا بھی اثر ہے، اس کی موجودگی کا بھی ایک اورا ہے، اور اتنا پریزنس کا اتنا اثر ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سوچ پا رہا ہے، اس کیفیت کا نام خشیت ہے. اس قسم کی کیفیت خدا کے لیے یہ بہت بالا تر ہونا چاہیے، یعنی یہ کیفیت ایسی ہونا چاہیے جیسے آئمہ علیہ السلام کی نماز میں ہوتی تھی، کہ وہ روب اور وہ اثر اور وہ پریزنس اور بارگاہ میں موجود ہونے کا احساس کہ جو باقی ہر احساس کو مٹا دے.
کئی بار جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فیئر اللہ، جیسے فیئر اللہ کی،
فیئر اللہ تو لفظی غلط ہے نا، فیئر اللہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں تقریباً، ایک آدھ جگہ. ہاں اتق اللہ ہے، اتق اللہ، تقوی الہی، تقوی الہی، تقوی الہی. جیسے میں نے بار بار کہا کہ تقوی الہی یعنی کہ میں خدا کی بارگاہ میں، میں خدا کی نظروں کے سامنے. خشیت یعنی وہ اثر، وہ روب قائم ہو پورا، ٹھیک ہے، روب اور ہیبت قائم ہو. تو اس سے یعنی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء وما یعقلها الا العالمون، تو اس سے اب علم کی تعریف کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی علم حقیقت زندگی اور الہی کے لیے اپنے نفس کو انلائٹن ہونے کا نام، یا دوسرے الفاظ میں، میں زیادہ آسان الفاظ میں بات کروں کہ آپ کے اندر وہ ٹرانسفارمیشن آ جائے، آپ کی ذات میں وہ تبدیلی آ جائے کہ حقائق کائنات آپ کے اوپر روشن ہو جائیں. اس حالت کے پیدا ہونے کا نام عالم ہونا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ حالت، یہ تبدیلی آپ میں واقع ہوگی جس کی علامتیں خدا نے کیا بتائیں کہ عالم ہمیشہ کون ہوگا؟ متقی ہوگا، اور متقی سے پہلے ظاہر مومن ہوگا کیونکہ تقوی خود ایمان پہ بیس کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ کمثل الحمار، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اس کیفیت کا نام عالم ہونا ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ اس کوئلے کے ہیرے بننے کا نام عالم ہونا ہے، اس بیج کے درخت بننے کا نام عالم ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس بات پر آپ ہٹ کرتے رہیں گے، ہٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور سمجھنا کیوں آسان نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب تک یہ معاملات خود انسان کی ذات میں جاری نہیں ہوتے نا، یعنی جیسے بزرگان اس بات کو یہی کہتے ہیں کہ جب تک کسی کو، یعنی کہ جو بہترین شبرات پر آپ حلوہ بناتے ہیں، جو جس میں دیسی گھی کے اندر آپ کسی کو وہ حلوے کا مزہ سمجھانا چاہیں جیسے ٹافی، ٹافی سے وہ حلوہ سمجھ میں آئے گا کبھی بھی؟ تو یہی بات ہے. یعنی یہ معاملات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتے، یہ معاملات ہمارے لیے کیوں مجہول رہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک اس کو چکھے گا نہیں نا انسان، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ سننے والی چیز نہیں ہے، یہ چکھنے والی چیز ہے۔ اس کو سننے سے تو خالی ایک چھوٹی سی سوئی چبھتی ہے کہ جو آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ اٹھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا یہ سننے سنانے اور درس بوز و بحث سے۔ اصل اس کا آؤٹ پٹ کب ہے؟ کہ جب آپ اس کا مزہ چکھیں گے، جب خدا انسان کو یہ رزق عطا کرتا ہے، تب اصل بات۔ تو عالم ہونا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر علم کی یہ تعریف ہے کہ انسان کی ذات میں وہ تبدیلی واقع ہو بلندی کی طرف کہ حقیقت آپ پر کھل جائے، تو یہ علم عمل سے کیسے الگ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ عالم ہونا جو ہے یہ عمل سے کیسے الگ ہے؟ یعنی عمل کی، یعنی تقوی جو ہے، کہ تقوی کسی تھیوریٹیکل چیز کا نام تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر کہ ایک انسان اگر اپنی زندگی میں عملاً گناہوں سے احتیاط نہ کرے، عملاً گناہوں سے پرہیز نہ کرے، متقی ہو سکتا ہے کبھی بھی؟ یعنی متقی کوئی درس سے ہوتا ہے کوئی انسان؟ متقی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یعنی خدا، یہ اپنے نفس میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ہر اس کام سے پرہیز کرے کہ جو خدا کو ناپسند ہے، یہ پہلی شرط ہے نا۔ یعنی اگر میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں اور آپ کو اہمیت دیتا ہوں، تو میں کبھی بھی کوئی ایسا کام کروں گا جو آپ کو ناپسند ہے؟ تو یہ عمل سے کیسے الگ ہے یہ علم؟ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ پورا ایک کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی حقیقت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں نظر آ رہی ہوتی، اور قرآن کریم نے بہت بیوٹیفل وے میں ان باتوں کو سمجھا دیا۔ یعنی جو انسان کائنات میں اللہ کی آیتوں پر غور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عالم ہو رہا ہے، یعنی آیتوں پر غور کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ کہ آپ میں ایک ترقی پیدا ہو رہی ہے، اور اس ترقی کی وجہ سے آپ کا دل خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، خدا کی عظمت اور روب کا اثر آپ کے دل پر قائم ہو رہا ہے۔ یہ چیز علم کے ساتھ اکمپنیڈ ہے یا نہیں ہے؟ عمل کے ساتھ، آپ کے عمل میں اکارڈنگلی تبدیلی آتی چلی جائے گی یا نہیں خود بخود؟ آیات الہی، یہی تو خدا نے بند کہی ہے کہ جو آیات الہی ہیں، یعنی خدا کی جو آیات ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پاورفل آیات خدا کی خود انسان کے نفس میں، وفی انفسہم، یعنی وہ آیتیں جو کائنات میں ہیں ان سے زیادہ پاورفل آیتیں خود انسان کے اپنے وجود میں، اگر ہم غور کرنے والے بنے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کہیں سے بھی عمل جدا نہیں ہے، مطلب یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ عالم ہونا باعمل ہونے کے ساتھ ہے۔ اور اگر، یعنی اب جیسے اسی آیتوں کی روح سے آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص بہت کچھ جانتا ہے لیکن متقی نہیں ہے، وہ عالم ہے خدا کی نظر میں؟ نہیں ہے۔ وہ شخص جو بہت سارے یونیورس کے بارے میں بے انتہا علم رکھتا ہے لیکن اس کا دل ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود خالق کی عظمت کے آگے جھکتا نہیں ہے، عالم ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہے جو بہت کچھ جاننے کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، عالم ہے؟ نہیں ہے۔ تو ان تین آیتوں کو خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ جو یہ جاہل ہے، ہاں، یعنی وہی کہ، ہاں، اور یعنی اس میں میں آپ کو بتاؤں، آیت اللہ جوادی عملی کا تو بڑا عجیب جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاہل ہونا عالم کی صفت ہے، حقیقتاً جاہل ہونا عالم کی صفت ہے۔ وہ شخص جو بے سواد ہے، نہیں جانتا، وہ لا علم ہے، حقیقی جاہل نہیں ہے. حقیقی جاہل وہ ہے جو علم رکھنے کے بعد اس کی الٹی طرف جاتا ہے، وہ ہے اصل جاہل. عمل خود بخود آئے گا. یعنی میں آپ لوگوں کو بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے جو اتنی ساری مثالیں آپ کو دی، میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے آپ جب درخت لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے درخت کی جڑ الگ اور تنا الگ اور پتے الگ، اور سب ایک ہی چیز ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک پھل ہاتھ میں لیں تو آپ سب بتا دیں گے، کیسی زمین تھی، کیسا کاشتکار تھا، کیسا کسان تھا، کتنی محنت ہوئی، کتنی نیگلیجنس ہوئی، بیج کی کوالٹی کیا تھی، سب پھل بتا دے گا آپ. تو یہ الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ان تمام کا جو مین سمجھ لیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خود انسان کا نفس ہے. کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلانا ہو کہ میرا علم کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا سرمایہ کیا ہے، میرے پروفٹس کیا ہیں، میرے لاسز کیا ہیں، سکون سے بیٹھیں، اپنے اندر جھانک لیں. اور کس طریقے سے جھانک لیں کہ اب حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے جسمانیات کو ہٹا کے اپنے آپ کو دیکھیں. مطلب زیادہ تر لوگ تو یہی نہیں کر سکتے، یہی ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنی جسمانیات کو ہٹا کر اپنے نفس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے ذات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی ہم جب بھی دیکھتے ہیں اپنے جسم کو دیکھتے ہیں یا اپنی جسمانیات کو دیکھتے ہیں. انسانوں کی اکثریت کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے یا اپنے حقیقی سرمایے کو جج کر سکے، گیج کر سکے کہ کیا بنا یا کیا کھویا. اسی لیے یہ جو نماز اور عبادات ہیں، یہ اسی لیے سب سے بڑا ایک پیمانہ ہے اور میجرمنٹ کے ہمارے پاس ٹولز ہیں کہ جہاں سے نماز کی حالت میں، کہ نماز کی حالت میں خشوع نہیں ہو رہا، نماز کی حالت میں توجہ نہیں ہو رہی، نماز کی حالت میں خدا کی طرف یعنی خدا سے ہٹ کر ہر جگہ دھیان بھاگ رہا ہے، یعنی اٹ مینس دیٹ پرابلمز انسائڈ. تو اسی لیے خدا نے یہ سارے مین 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 بلاکس رکھ دیے ہیں بیچ میں، کہ اس کے ذریعے سے پہچانتے رہو اپنے آپ کو. اچھا، میں اب تھوڑا سا اور علم کی بحث کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، یعنی تھوڑا حدیث کی طرف بھی ہم رجوع کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ اس کو ہم وہاں پر جو بات کر رہے ہیں تو ابھی ہماری گفتگو آئے گی انشاءاللہ تعالی ان سب فضائل پر. یعنی اب ہم فضائل نفسانی کی طرف آ رہے ہیں رضائل سے آگے بڑھ کے، لیکن میں آپ کو یہ دو حدیثیں سنا دوں جو امام خمینی نے ہی اس کو بیان کیا، چہل حدیث میں نقل اور اس کی تشریح کی ہے، حدیث نمبر 23 اینڈ 24، کہ ساتویں امام سے روایت ہے کہ رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پر کچھ لوگ تھے، فَإِذَن جَمَاعَتٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، کہ کچھ لوگ تھے وہاں پر، ایک جماعت تھی جو ایک یعنی رسول خدا کے اصحاب کی، مسجد میں داخل ہوئے تو ظاہر اصحابی ہیں پیغمبر کے، کہ وہ ایک انسان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. فَقَالَ، رسول خدا نے پوچھا، مَا حَذَا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مَا حَذَا، یہ نہیں کیا ہو رہا ہے. فَقِيلَ، تو ان سے کہا گیا، علامتن، یہ علامہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو رسول خدا نے انہیں اس ایک جسے کہتے ہیں نا ڈی رائڈنگ حقارت کے ساتھ، کہ یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، ما حاضہ، کیا ہے یہ، انہیں کس قسم کا جم گھٹا ہے. تو آپ سے کہا گیا، انہیں کسی نے کہا، علامتن، علامتن کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کوئی علامہ ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی جس کوئی علامہ صاحب ہے جن کے گرد لوگوں گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے. فقال، رسول خدا نے پوچھا، ومل علامہ، ومل علامہ کا مطلب ہے یہ علامہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اس بات کی ضرورت بہت پڑتی ہے، جیسے ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں نا علم کیا ہوتا ہے، इस चीज को ड्राइव होम करने के लिए ट्रू डेफिनेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि लोग सही तारीफ समझ पाएं। तो आपने ये नहीं पूछा ये अल्लामा यानी कौन साहब, आपने कहा वमल अल्लामा, ये अल्लामा क्या होता है ना, इसका मतलब तुम्हें अल्लामा की तारीफ ही नहीं पता है। अल्लामा अरबी में आपको पता है ना, आलिम और अल्लामतुन यानी ये सीगा मुबालिगा है, यानी ऐसा आलिम जिसके इल्म की इंतहा ना हो, जिसके इल्म की इंतहा ना हो उसे कहते हैं अल्लामा अरबी में।
ठीक पाकिस्तान
में हमारी जो अहलिया है ना इस बारे में काफी एक अच्छा, मैं काफी एग्री करता हूँ उनके इस जुमले से कि वही कहती हैं कि आप इस बात पे गौर करें कि जितने हमारे यहाँ मुकद्दस तरीन अलकाब थे ना उन सब को ही सबसे ज्यादा जलील करने के लिए एक शक्ल दी गई है। जैसे मुल्ला, आप देखें मुल्ला का जो लफ्ज है वो भी बहुत काबिल इंसान के लिए लफ्ज, यानी हमारी लैंग्वेज में हर वो लफ्ज जो मुकद्दस था उसको काबिल मजाक बनाया गया। आपको अच्छी तरह पता है कि जो शैतानी निज़ाम है, जो शैतानी निज़ाम है उसको उसका काम क्या है, उसका सबसे पहला काम यही है कि जो हमारे मुकद्दसात हैं उनको जलील करें, और हम ऐसे अकलमंद हैं कि हम उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो यानी आप देखें कि आखुंद, मुल्ला, अल्लामा ये इंतहाई काबिल और लायक इंसान के लिए अल्फाज हमारे उसमें राइज थे। भारत तो अल्लामतुन यानी ये ता जो है ये ताए मुबालगा है कि ऐसा इंसान के जो जिसके इल्म की इंतहा ना हो। तो लोगों ने किसी के बारे में कहा कि ये अल्लामा साहब हैं, तो रसूल खुदा ने कहा अल्लामा क्या होता है, अपनी अल्लामा की तारीफ दुरुस्त करो। उन्होंने कहा आलमा ना से बिन बे अनसाबिल अरब, ये अल्लामा किस बात का अल्लामा है कि अरबों के जो नस्ली वो हैं सारे हसब नसब, ये उन सब के बारे में जानता है। वक़ा व अयामिल जाहिलियत वल अशारिल अरबियत, और इसके क्या अल्लामा के पास और क्या है कि हसब नसब क्या था जितने अरब के कबीलों ख़ानदानों का, वाक़यात क्या हुए उनमें अय्याम जाहिलिया में, यानी पिछले जितने उनकी नस्लें हैं उन सब के सारे वाकयात वो सब जानता है, और जितने भी उस ज़माने के अशार अरब हैं उनका बहुत बड़ा आलिम है ये अल्लामा है।
उस ज़माने का गूगल।
ठीक, यानी आप इस बात का अंदाज़ा करें कि ये कौन बोल रहे हैं, वो लोग जो पैगंबर के साथ, इससे आप अंदाजा करें कि कितना दुश्वार है, कितना दुश्वार है मारिफत देना किसी को भी, कितना दुश्वार है। फ़क़ाल नबी, पैगम्बर अकरम ने फरमाया ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه, वो एक ऐसा इल्म है कि जो इससे जाहिल हो उसके लिए कोई नुकसान नहीं है और जो उसका आलिम हो उसके लिए कोई फायदा नहीं है, यानी ना इसको जानने का कोई नुकसान है, ना जानने का कोई नुकसान है ना जानने का कोई फायदा है इन सब बातों को। ثم قال النبي انما العلم ثلاثة, बेशक इल्म तीन चीजें, आयतुन मुहकमतुन मुहकम आयतें, औ फरीदतुन आदिलतुन या अदालत पर मबनी फराइज, औ सुन्नतुन कायमतुन या वो सुन्नतें जो कायम हैं, वमा खलाहुन्ना फहुआ फजलुन, और हर वो चीज़ जो इन तीनों से खाली है वो एक्स्ट्रा है, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तीन क्या हैं जिनको आपने बताया कि इल्म है, आयत मुहकमात क्या है, आयतें मुहकमात यानी तौहीद आखिरत इल्म, जिस यानी कि जो जैसे वो सूरह बकरा की आयत है कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, वही इलाही का इल्म, आयात का इल्म, आयात आफाकी, आयात अनफुसी, ان تمام چیزوں کا علم کیا ہے؟ یہ آیات محکمات ہیں، یعنی یہ سیکیور اسٹیبلشڈ فاؤنڈیشن ہے کہ جس پر پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہے. یہ آیت نہیں، کون سی؟ میں کس آمن الرسول، آمن الرسول تو سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. فریضۃ عادلۃ کیا ہے؟ فریضۃ عادلۃ عدالت پر مبنی فرائض، وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ، اچھے خوبصورت درست اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ جسٹس پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حسن خلق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، اس میں کوئی باطل نہیں ہوتا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی فریب نہیں ہوتا. تو دوسرا علم کس بات کا حاصل کرو؟ اخلاق حسنہ کیا ہے، ان کا پتہ چلاؤ، یہ علم. اور تیسرا علم کیا ہے؟ سنت قائمت، قائم ہونے والی، قائم رہنے والی سنتیں. یہ کیا ہیں؟ عبادات، ظاہری جسمانی عبادات، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک عبادت تو آپ کا تفکر فی آیات خدا بھی عبادت ہے، لیکن سنت قائز کو سنت کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ عبادات کو سنتوں کے ذریعے سے سیکھتے اور قائم رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آئی میری؟ یعنی نماز ابھی ہم نے پڑھی، نماز پڑھنے کی جو خاص شکل ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت ہے، نہیں ہے. اور کیسی سنت ہے؟ جو قائم ہے. یعنی اس کو یہ نہیں کہ آپ کہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں عشاء دو رکعت پڑھ لوں یا ایسے پڑھ لوں یا لیٹ کے پڑھ لوں. تو کن تین چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے؟ آیات محکمات، جن پر پوری زندگی کی بنیاد ہے، یعنی توحید اور نظام توحید، فریضۃ عادلۃ، اخلاق، رویے، طریقے، اس میں حسن خلق کیا ہے، اور سنت قائمۃ، یعنی جسم سے کیا کرنا ہے، جسم کو کس رستے میں لگانا ہے. تو اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سنت قائمۃ یعنی جسم کو صحیح رستے پر لگانے کا علم، فریضۃ عادلۃ اپنی سوچ فکر مائنڈ کو صحیح رستے پر لگانے کا علم، اور آیت محکمۃ اپنی ذات اور اپنے نفس کو صحیح جگہ پہ قائم کرنے کا علم. آپ اس میں مجھے بتائیں کہ یہ عمل کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں یہ علوم؟ یعنی اگر آپ سنت قائمہ کا علم حاصل کریں گے کہ مجھے اپنے جسم کو کس رستے میں لگانا ہے، تو خالی علم حاصل کر کے بیٹھ جائیں گے؟ یا اگر آپ کے پاس اخلاق حسنہ کا علم آئے گا تو وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنے گا؟ تو آپ بات سمجھ لیں، علم اور عمل دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے، علم اور عمل ایک ہی چیز ہے. یعنی علم آتا ہے تو خود بخود اپنے کو عمل کی شکل میں شو کر دیتا ہے، اور وہ علم، وہ عمل جو علم کی بنیاد پر ظاہر نہیں ہو رہا، اسے آپ کیا کہیں گے؟ یا ریاکاری یا منافقت. یعنی ہمارے وہ اعمال جو ہمارے علم کے میں سے نہیں پھوٹ رہے، تو وہ کہاں سے نکل رہے ہیں پھر؟ یا کسی کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں، یا نعوذ باللہ بالکل وہ جھوٹ فریب دینے کے لیے ہو رہے ہیں.
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمل حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا،
لیکن آپ کی نیت اور وہ ایک پیچھے علم ہی ہے نا، ایک علم ہی ہے نا جو آپ کو اس رستے پہ لے کے چل رہا ہے عمل کی راہ پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا، یعنی کہ یہ حدیث تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے تھوڑی اور مزید کہ علم کیا ہے، علم کے شعبے، علم کی شاخیں. لیکن کہیں بھی آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ علم اور عمل دو الگ چیزوں کا نام ہے؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم یعنی کتابیں پڑھنا، علم یعنی تھیوریٹیکل مباحث کرنا، علم یعنی کسی بحث و جدال میں مبتلا. ہرگز نہیں ہے. علم یعنی اپنی ذات میں اس تبدیلی کا لانا کہ ایک حقیقت آپ پر کھلے اور اس کا لازمی نتیجہ عمل ہے، لازمی نتیجہ عمل ہے. تو اب آپ کو بات اور واضح ہو گئی کہ علم جو ہے اس کے کیا کیا شعبے ہیں. آپ کو کس جگہ جانا ہے؟ آیات محکمات، فریضۃن، فرائض مبنی بر عدالت، اور سنت، سنت قائم. سنت قائم کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سنتیں جو قائم ہیں، یعنی کہ جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں. وہ سنتیں نہیں کہ جو یعنی جیسے رسم و رواج ہیں. ٹھیک ہے، رسم و رواج کا مطلب ہے کہ فلاں جو ہے قوم اس طریقے سے یہ تہوار مناتی ہے، فلاں قوم اس طریقے سے تہوار مناتی ہیں، فلاں ایسے. یہ سنت قائم نہیں ہے. سنت قائم یعنی جیسے نماز 1400 سال سے قائم سنت ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، یہ مستقلا قائم سنتیں. بات واضح ہو گئی. اب ایک آخر جی اور کیا آیات محکمات کے اندر تو بنیادی طور سے یہی ہے کہ ہر وہ چیز کے جو توحید کی بیسس پر موجود ہو. اور میں نے اس آیت کی اگزامپل آپ کو دی نا کہ جو ایمان جو ہے کہ کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور پھر اس کے بعد جو قرآن نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، یعنی جو بھی خدا کے کام ہیں، خدا کے کاموں کا علم حاصل کرنا، یعنی اس حقیقت کا کھلنا، یہ آیت محکم ہے. پھر خدا کا حکم، خدا کے حکم انسان کے لیے دو طریقے سے آئیں. ایک یہ ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے خلق کو بناؤ، یہ فریضہ عادل ہے، اور پھر اپنے جسم کو اس رستے پہ لگاؤ، یہ سنت قائم ہے.
مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ڈیفینیشن کا ادھر مسئلہ ہے کہ لائک ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ لائک جس طرح زندگی ہماری گزر جاتی ہے پڑھائی میں، لائک 22 سال تک تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور مجھے جو یہ ان کی ڈیفینیشن میں سمجھ رہا ہوں ایسے، تو مجھے تو کہیں بھی وہ فٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہم لوگ ایک الگ ہی ٹریکشن میں چلتے رہے اب تک ڈگری کے چکر میں، اور ہمیں یعنی کہ محور ہی ختم کر دیا گیا نا، یعنی کہ محور ہونا چاہیے تھا فرام قرآن اور فرام سنا.
یعنی آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس چیز نے مجھے اور آپ کو خالی پیسے کمانے کی مشین بنا دیا تو ظاہر ہے وہ فضول ہے، بیکار ہے، تو وہ علم تو نہیں ہے. میں نے ابھی اسی لیے تو آپ کو بتایا کہ علم کی بنیاد تقویٰ ہے، علم کا نتیجہ خشیت ہے، علم کی آؤٹ کم عقل ہے. اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو علم ہی نہیں ہے وہاں پہ. یعنی وہاں پر ذخیرہ معلومات ہو سکتا ہے، انفارمیشن کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان عالم نہیں ہے.
کیونکہ میں پرٹیکولرلی انجینئرنگ کی اگر بات کرتا ہوں تو مطلب یعنی کہ انجینئرنگ میں انسان کی مین میڈ ایکویشن، مین میڈ سب پڑھ کے ہم کہتے ہیں انسان کہاں تک پہنچ گیا ہوا، یعنی کہ انجینئرنگ کے ونڈرز ہیں سارے، ہم انسان کے ونڈرز
نہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا، بات ساری کی ساری یہی ہے نا کہ ہر چیز، میں نے بھی آپ کو مثال جو دین کو یاد رکھیے گا ہمیشہ ان پہ غور کیجیے گا، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ درخت کی پتا کیسے چلتا ہے؟ پھل سے. اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد انسانیت پھل کیا دے رہی ہے؟ کیا پھل دے رہی ہے؟ یہ پھل دے رہی ہے کہ اپنے خاندان میں لوگ خوش نہیں ہیں، یہ پھل دے رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اتنے سارے لوگ ظلم و ستم کے ساتھ قتل ہو رہے ہیں، بے انصافی، جھوٹ، فریب، دھوکا، ظلم سب عام ہے. پھل سے درخت کا پتہ چلتا ہے. یہ کلیم نہ کریں کہ میں نے اتنا یہ کر لیا وہ کر لیا. آپ نتیجہ کیا دے رہے ہیں؟
سیئنگ ہے نا کہ سائنس کے بینیفٹ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جیسے ان کی بات ہے یہ تو یہ ہوگی کہ سائنس نے ترقی کی ہے، تو جب ہم لوگ اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ سائنس نے تو بہت ترقی کی ہے لیکن اس کے یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن
نہیں دیکھیں اس میں اس میں بات جو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ پھر آپ اس جگہ پہ آ جائیے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ علم کب نصیب ہوگا؟ جب تقویٰ ہوگا. علم ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ دل خدا کی بارگاہ میں جھکیں گے، خالق کی عظمت کے سامنے دل جھکیں گے. اگر سچا علم ہے تو وہ تمہیں عقل کی طرف لے جائے گا، ہمیشہ عمل پہ آمادہ کرے گا.
یہی ہم کہہ رہے تھے کہ
تین مین کرائٹیریا دیے نا خدا نے، تو اگر یہ تین باتیں سیٹسفائی نہیں ہو رہی ہیں تو آپ جتنا کچھ بھی جان جائیں آپ عالم نہیں ہیں. جان لینا عالم ہونا نہیں ہے.
تو اس سے چیز ہم یہ اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جس سے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اب تک کی جو پڑھائی کی وہ ٹھیک ہے ہو گیا، اب ہم اپنے بچوں کو جب تعلیمات میں وہ کرتے آگاہ کرتے کے بجائے پڑھیں سب کریں، تو اس بات کو
دیکھیں آپ کو نہیں نہیں آپ کو آپ کو جو ہے آپ بچوں کو یہ پڑھائیں نہیں پڑھائیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں میں ایمان اور تقویٰ بلڈ کرانا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری معلومات کا اسٹور ہاؤس بن جائیں گے، دیٹس اٹ. لیکن اپنی زندگی میں کوئی بھی معنی خیز نتیجہ نہیں دے پائیں گے. یعنی علم کا جو پھل آتا ہے وہ کس بنیاد پہ؟ پھر وہی تقویٰ، خشیت، ایمان، پھل یہاں سے آتا ہے. اور ہماری نظروں کے سامنے کہ آج دنیا اتنا کچھ جاننے کے باوجود، اور یقیناً جو آج کل کے دنیا میں ہو رہا ہے مطلب سائنسی اور ٹیکنالوجیکل، تو میریکل ہی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کا پھل کیا ہے انسانیت کے آگے؟ نتھنگ نتھنگ. مطلب اب تو جب سے مغرب نے دین کو ترک کیا ہے پچھلے 40-50 سالوں سے، تو یہ تو بالکل ہی گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین والی صورت حال ہے. انہیں کچرے سے کچرا تر ہوتا جا رہا ہے معاشرے. تو خود آپ کی نظروں کے سامنے، تو اب بنیادی بات آپ سمجھ گئے نا، تعریف علم، بنیاد علم، علم کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، علم کے نتائج کیا ہیں، علم کو کیسے پہچانا جائے گا، اور جو بہت بڑی بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ علم اور عمل دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے درخت اور پھل دو الگ چیزوں کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، درخت اور پھل دو الگ چیزیں نہیں ہیں. تو جو بھی ہمارا عمل ہے وہ ہمارے علم و معرفت کا آئینہ دار ہے. اب ایک بس حدیث پڑھ کے میں پھر، کہ یہ حدیث چھٹے امام سے کہ طلبۃ العلم ثلاثۃ، علم کو طلب کرنے والے بھی تین ہیں. یعنی کیونکہ اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے وہی جو ہمارے دماغ میں بار بار کنفیوژن آتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں اور ظاہراً علم حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ والے جو جملے ہیں نا امام علیہ السلام کے، یہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس بالکل ایک اسٹرکٹ قرآنک وکیبلری کے ساتھ ہی ایڈ ہو رہی ہے کہ علم کے طلب کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. فَاعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ، اب اس جملے پہ آپ غور کیجئے، ان کو پہچانو ان کے آثار سے اور ان کی صفات سے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ علم ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے کوالٹیز سے، ٹھیک ہے. علم کسی انڈیپینڈنٹ چیز کا نام نہیں ہے جو کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہو. علم ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کی کوالٹیز کے ذریعے سے ایکسپریس کرتا ہے، اس سے پہچانو. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں یطلبہ للجہل والمراء، جو علم کو طلب کرتے ہیں جہالت کے لیے اور بحث اور جھگڑے کے لیے. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں یطلبہ للاستطالت والختل، تاکہ وہ اپنی حیثیت لوگوں میں بنائیں اور لوگوں کو دھوکہ و فریب دیں. وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْحِ وَالْعَقْلِ، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو فقہ اور عقل کے لیے علم کو طلب کرتے ہیں. فقہ کے کیا مطلب ہے؟ فقہ کیا؟ یہ فقہ نہیں ہے. فقہ کا مطلب ہے گہرائیوں میں اترنا. کیونکہ ہیرے کہاں ملے گا آپ کو، موتی کہاں ملے گا؟ کوئی چیز بھی سرفیس پہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ کوئی قیمتی چیز سرفیس پہ نہیں ملتی. آپ کے آئل اینڈ گیس کے لیے آپ کو ڈیپ ڈاؤن ڈرل کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے معنویات اور علوم میں کوئی قیمتی چیز سرفیس پہ نہیں ملتی. فقہ ڈیپ ڈاؤن، تاکہ حقیقت کا گوہر نکال کے، اور عقل. لیکن بات خود ہی واضح ہو گئی کہ علم کے ذریعے سے کہاں پہنچنا ہے؟ عقل تک پہنچنا ہے. لیکن عقل کیسے حاصل ہوگی؟ جب انسان اپنے علم پر عمل کرے گا. اور میں باقی دو گروہوں کی تو نہیں، انشاءاللہ خدا نہ کرے کہ ہم لوگ ان میں سے ہوں، لیکن میں تیسرے گروہ کی صفات جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ پڑھ دیتا ہوں. وصاحب الفقہ والعقل، کہ جو فقہ اور عقل والے لوگ ہیں، یعنی اس چیز کو پانے کے لیے، گہرائیوں میں اترنے کے لیے حقائق کی اور عقل کو حاصل کر عاقل ہونے کے لیے علم طلب کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذو کعبۃن و حزن و سحر قد تحتک فی برنسہی. یعنی یہ کون سے انسان ہیں کہ جو رنجیدہ ہے، غمگین ہے، رات کی تاریکیوں میں قیام کرنے والے ہیں، تاریکی شب میں قیام کرنے والے، نیک عمل کرنے کے باوجود خوفزدہ رہتے ہیں، دعا کرنے والے، اپنی خودداری کو برقرار رکھنے والے، اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچاننے والے، اور خدا کے سوا کسی پر توکل نہ کرنے والے. اب آپ مجھے بتائیں کہ علم کہاں پر قرآن اور حدیث میں کتاب پڑھنے کا نام ہے؟ یعنی اگر ہم قرآن اور کلام معصوم کی طرف رجوع کریں تعریف علم کے لیے، تو ہم پہلے ہی فرصت میں یہ ایویپوریٹ ہو جائیں گی، یہ ساری غلط فہمیاں. یعنی امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ طلب علم نیت فقہ اور عقل کے لیے، کہ وہ ایسا انسان سرفیس نہیں کھنگالتا ہے، بلکہ سرفیس پر موجود چیزوں پر توجہ بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سرفیس پر خالی خاک ہے. یا اگر سمندر کی بات کریں تو سرفیس پہ خالی کوڑا کباڑا یا جھاگ ہے. اصل جو بھی قیمتی چیز ہے نا، وہ ڈاؤن انٹو دا ڈیپتھ ہے. تو وہ کس بات کی تیاری کرتا ہے؟ گہرائی میں اترنے کی. اور کیسے یہ تیاری کرتا ہے؟ ان تمام صفات کے ساتھ. رنجیدہ کیوں ہے وہ؟ یہ جملہ میں پہلے سنا چکا ہوں، اگر آپ لوگ یاد ہو آپ کو. رنجیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ، یعنی جیسے علماء کی زبان میں، کہ رنجیدہ اس لیے ہے کہ جو کچھ چاہیے وہ ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ چاہیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ہاتھ میں ہے یہ دنیا، یہ مطلوب نہیں ہے، اور جو مطلوب ہے ابھی وہ ہاتھ میں آیا نہیں ہے. اس لیے اس والے مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ دائماً محزون اور رنجیدہ ہے، حزین ہے. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ان سب چیزوں سے سیٹسفیکشن ہو رہا ہے، اگر ہم مزے میں خوش ہیں، یہ تفریح انٹرٹینمنٹ ہمیں پلیجر دے رہی ہے, تو ہمیں خود پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم اس راہ کے طالب نہیں ہیں, ہم اس رستے اور ان چیزوں کے طلبگار نہیں ہیں. تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, زندگی جو ہے یہ ایک کمپلیکس کا نام ہے, ایک حقیقت کا نام ہے, اس کے ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں, لیکن انسان کی ذات حصوں میں بٹی ہوئی چیز نہیں ہے کہ یہ میرا علم ہے, یہ میری معرفت ہے, یہ میرا عمل ہے, یہاں پر میں خدا کے ساتھ ہوتا ہوں, یہاں پر میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں, یہاں پر میں گھر والوں, نہیں, آپ ایک ہی ہیں, اور جو ہم ہیں وہی چیز ہر جگہ سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹ جو ہے وہ کیا ہے, نماز کی حالت. اگر اپنی شخصیت کا, اپنے نفس کو آئینے میں دیکھنا ہے تو وہ نماز کا آئینہ بہترین ہے, کہ جو ہم سب کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ اب تک ہم کیا بن چکے ہیں, اب تک ہماری ٹرانسفارمیشن کس جگہ پر تک آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہوئی. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم عقل پہ بات کریں گے, لیکن اصل بات کو نہ بھول جائیے گا, جو اصل ہمارا مین ٹاپک ہے, کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں فٹ ان ہو رہے ہیں. یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب تک ہم علم کے اس جگہ پر آ ہی نہیں پائے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے علم, کہ ہم اپنی ساری زندگی میں علم کے نام پر وہ سب کچھ کرتے رہے کہ جو علم ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اسس کرنا ہے اس اسٹینڈرڈ پہ نا, یہ میں آپ کو انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے رکھ دوں, پورا فریم ورک, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پائے جاتے ہیں اس میں. اللہم صل علی محمد.